أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلمسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
ترجمہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں تمہارا اقرار اور مجھ ہی سے ڈرو اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجھ ہی سے بچتے رہو اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر خلاصہ تفسیر اے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر تاکہ حق نعمت سمجھ کر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے آگے اس یاد کرنے کی مراد بتلاتے ہیں اور پورا کرو تم میرے عہد کو یعنی تم نے جو توریت میں مجھ سے عہد کیا تھا جس کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو یعنی میں نے جو عہد تم سے کیا تھا ایمان لانے پر جیسا کہ آیت مذکورہ میں ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اپنے عوام معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کا اعتقاد نہ رہے گا اور ان سے آمدنی بند ہو جاوے گی اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے یعنی قرآن پر ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے یعنی تورات کی کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس میں تحریفات کی گئی ہیں وہ خود تورات و انجیل ہونے ہی سے خارج ہیں ان کی تصدیق اس سے لازم نہیں آتی اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے یعنی تمہیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ انکار کریں گے ان سب میں اول بانی انکار و کفر کے تم ہوگے اس لیے قیامت تک ان کے کفر و انکار کا وبال تمہارے نامہ اعمال میں ہی درج ہوتا رہے گا اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضے حقیر اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو یعنی میرے احکام چھوڑ کر یا ان کو بدل کر یا چھپا کر عوام الناس سے دنیائے ذلیل و قلیل کو وصول مت کرو جیسا کہ ان کی عادت تھی جس کی تصریح آگے آتی ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ حق کو چھپانا بری بات ہے معارف و مسائل ربط آیات سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے مگر اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جو اس پر ایمان نہیں لائے. ان میں ایک طبقہ کھلے کافروں اور منکروں کا تھا, دوسرا منافقین کا. دونوں کا ماں ان کے کچھ حالات اور غلط کاریوں کے ذکر کیا گیا. اس کے بعد مؤمنین, مشرکین, منافقین کے تینوں طبقوں کو خطاب کر کے سب کو اللہ تعالی کی عبادت کی تاکید کی گئی, اور قرآن مجید کا اعجاز کا ذکر کر کے سب کو دعوت ایمان دی گئی. پھر تخلیق آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے ان پر ان کی اصلیت اور حقیقت اور اللہ تعالی جل شانہ کی قدرت کاملہ واضح کی گئی, تاکہ اللہ تعالی کی اطاعت و عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو. پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے, کھلے کافر اور منافق, ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو بت پرست مشرکین جو محض باپ دادوں کی رسوم کی پیروی کرتے تھے, کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہ تھا, عام طور پر ان پڑھ امی تھے جیسے عام اہل مکہ, اسی لیے قرآن میں ان لوگوں کو امیین کہا گیا ہے. دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور پہلی آسمانی کتابوں تورات و انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا, لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے. ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں, ان کو یہود کہا جاتا تھا, اور بعض عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے, یہ نصارہ کہلاتے تھے. ان دونوں کو قرآن میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالی جل شانہ کی آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے. یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے, ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی. یہ راستے پر آ جائیں تو دوسروں کے مسلمان ہونے کی توقع بڑی تھی. مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں ان لوگوں کی کثرت تھی. سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے, اس لیے اس میں مشرکین و منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے. 40ویں آیت سے شروع ہو کر 123 آیت آخر پارا الف لام میم تک انہی لوگوں سے خطاب ہے, جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کی خاندانی شرافت اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والا اعزاز کا, پھر اللہ تعالی کی مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے, پھر ان کی بیراہی اور غلط کاری پر متنبہ کیا گیا اور صحیح راستے کی طرف دعوت دی گئی. ان میں سے پہلی 7 آیتوں میں اجمالی خطاب ہے, جن میں سے 3 میں دعوت ایمان اور 4 میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے. اس کے بعد بڑی تفصیل سے ان کو خطاب کیا گیا. تفصیلی خطاب کے شروع میں اور بالکل ختم پر پھر اہتمام کے لیے یا بنی اسرائیل فرما کر انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جن سے شروع کیا گیا تھا, جیسا کہ کلام کو مؤثر اور وقیع بنانے کے لیے ایسا کرنے کا دستور ہے. یا بنی اسرائیل, اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی عبداللہ ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے نام متعدد نہیں ہیں, صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں, یعقوب اور اسرائیل. قرآن میں اس جگہ ان کو بنی یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا, بلکہ دوسرے نام اسرائیل کا استعمال کیا. اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب اور نام ہی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا۔ توریت میں جس کا بیان بقول قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ و مجاہد رحمت اللہ علیہ اس آیت میں ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ قَرَضَ الْحَسَنَا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس میں سب سے اہم معاہدہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے، جن میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے داخل ہیں۔ نیز نماز، زکوٰۃ اور صدقات بھی اس عہد میں شامل ہیں، جس کا خلاصہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی اس آیت مذکورہ میں اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیا جائے گا، تو حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرا عہد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا پورا کرو تو میں اپنا عہد تمہاری مغفرت اور جنت کا پورا کر دوں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور عوام الناس معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کی منشا کے خلاف کلمہ حق کہیں گے تو وہ معتقد نہ رہیں گے، آمدنی بند ہو جائے گی۔ ایک، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص فضیلت۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ جل شأنہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسی کام کے لیے دعوت دی تو احسانات و انعامات کے ذکر کے بغیر فرمایا فذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا تعلق محسن منعم سے بلا واسطہ ہے، یہ محسن کو پہچان کر احسان کو پہچانتے ہیں، بخلاف دوسری امتوں کے کہ وہ احسانات کے ذریعے محسن کو پہچانتے ہیں۔ نمبر 2، ایفاء عہد واجب اور عہد شکنی حرام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عہد و معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور عہد شکنی حرام ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے، اوفو بالعقود۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ہی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جیسی بڑی عہد شکنی کی ہے اتنا ہی یہ جھنڈا بلند ہوگا، اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا سبب بنتا ہے اس پر بھی کرنے والوں کا گناہ یا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اول کافر بھی، کافر ہونا خواہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں، بہرحال انتہائی ظلم اور جرم ہے، مگر اس آیت میں یہ فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص اول کفر اختیار کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا اس کا وبال جو اس شخص پر پڑے گا اس پہلے کافر پر بھی اس کا وبال آئے گا. اس طرح یہ پہلا کافر اپنے کفر کے علاوہ بعد کے لوگوں کے کفر کا سبب بن کر ان سب کے وبال کفر کا بھی ذمہ دار ٹھہرے گا اور اس کا عذاب چند در چند ہو جائے گا. فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے مبتلا گناہ ہوں گے ان سب کا گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا اور اس شخص کو بھی. اسی طرح جو شخص دوسروں کے لیے کسی نیکی کا سبب بن جائے گا تو جتنے آدمی اس کے سبب سے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب جیسا ان لوگوں کو ملے گا ایسا ہی اس شخص کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا. قرآن کریم قرآن مجید کی متعدد آیات اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں یہ مضمون بار بار آیا ہے. نمبر 4: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. اس آیت میں اللہ تعالی جل شانہ کی آیات کے بدلے میں قیمت لینے کی ممانعت کا مطلب وہی ہے جو آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کی اغراض کی خاطر اللہ تعالی کی آیات کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لیے جائیں. یہ فعل بے اجماع امت حرام ہے. نمبر 5: تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے. رہا یہ معاملہ کہ کسی کو اللہ تعالی کی آیات صحیح صحیح بتلا کر یا پڑھا کر اس کی اجرت لینا کیسا ہے، اس کا تعلق آیت مذکورہ سے نہیں. خود یہ مسئلہ اپنی جگہ قابل غور و بحث ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت و معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں. فقہائے امت کا اس میں اختلاف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جائز قرار دیتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ علیہ الرحمہ منع فرماتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ذریعہ کسب معاش کا بنانے سے منع فرمایا ہے. لیکن متاخرین حنفیہ نے بھی جب ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال سے گزارا ملا کرتا تھا، اب ہر جگہ اسلامی نظام میں فتور کے سبب ان معلمین کو عموماً کچھ نہیں ملتا، یہ اگر اپنے معاش کے لیے کسی محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جائیں تو بچوں کو تعلیم قرآن کا سلسلہ یکسر بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن بھر کا مشغلہ چاہتا ہے، اس لیے تعلیم قرآن پر تنخواہ لینے کو بضرورت جائز قرار دیا. جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ آج کل اسی پر فتویٰ دینا چاہیے کہ تعلیم قرآن پر اجرت و تنخواہ لینا جائز ہے. صاحب ہدایہ کے بعد آنے والے دوسرے فقہا نے بعد ایسے ہی دوسرے وظائف جن پر تعلیم قرآن کی طرح دین کی بقا موقوف ہے، مثلا امامت و اذان اور تعلیم حدیث و فقہ وغیرہ کو تعلیم قرآن کے ساتھ ملحق کر کے ان کی بھی اجازت دی. نمبر 6: علامہ شامی علیہ الرحمہ نے درد مختار کی شرح میں اور اپنے رسالہ شفاء العلیل میں بڑی تفصیل اور قوی دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت لینے کو جن متاخرین فقہا نے جائز قرار دیا ہے، اس کی علت ایک ایسی دینی ضرورت ہے جس میں خلل آنے سے دین کا پورا نظام مختل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ایسی ہی ضرورت کے مواقع میں محدود رکھنا ضروری ہے. اس لیے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرانا یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھوانا اجرت کے ساتھ حرام ہے، کیونکہ اس پر کسی عام دینی ضرورت کا مدار نہیں، اور اجرت لے کر پڑھنا حرام ہوا تو اس طرح پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں گناہگار ہوئے، اور جب پڑھنے والے ہی کو کوئی ثواب نہ ملا تو میت کو وہ کیا پہنچائے گا. علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اس بات پر فقہا کی بہت سی تصریحات تاج الشریعہ، عینی شرح ہدایہ، حاشیہ خیر الدین، بربحق الرائق وغیرہ سے نقل کی ہیں. اور خیر الدین رملی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پر قرآن پڑھوانا یا اجرت دے کر ختم کرانا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین و تابعین علیہ رحمہ اور اصلاف امت رحمت اللہ علیہما سے کہیں منقول نہیں، اس لیے بدعت ہے۔ نمبر 7 آیت ولا تلبسوا الحق بالباطل سے ثابت ہوا کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڈ مڈ کر کے اس طرح پیش کرنا جس سے مخاطب مغالطے میں پڑ جائے جائز نہیں۔ اسی طرح کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے۔ مسئلہ واضح ہے، اس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حق کو چھپانے سے پرہیز کرنے کا ایک واقعہ اور مفصل مکالمہ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ تابعی اور خلیفہ سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے، جو بہت سے فوائد کی وجہ سے قابل ذکر ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ تابعی سلیمان بن ابن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں مسند دارمی میں سند کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ پر پہنچے اور چند روز قیام کیا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ مدینہ طیبہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی ہو۔ لوگوں نے بتلایا، ہاں ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص ہیں۔ سلیمان نے اپنا آدمی بھیج کر ان کو بلوا لیا۔ جب وہ تشریف لائے تو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا بے مروتی اور بے وفائی ہے؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے میری کیا بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہے؟ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مدینہ کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امین المؤمنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو واقعے کے خلاف ہے۔ آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا۔ ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بے وفائی کیسی؟ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب سن کر ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اور حاضرین مجلس کی طرف التفات کیا تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ نے غلطی کی۔ اس کے بعد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے روئے سخن بدل کر کچھ سوالات شروع کیے اور کہا، اے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم کیا اور پوچھا کہ کل اللہ تعالی جل شأنہ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالی کے سامنے اس طرح جائے گا کہ جیسا کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسا کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے پاس حاضر کیا جائے۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالی جل شانہ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ لگ جائے گا۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ قرآن کی کس آیت سے پتہ لگے گا؟ فرمایا، اس آیت سے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یعنی بلا شبہ نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں ہیں اور نافرمان گناہ شعار دوزخ میں۔ سلیمان نے کہا، اللہ تعالی کی رحمت تو بڑی ہے، وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہے۔ فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ تعالی کی رحمت نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون عزت والا ہے؟ ابو حازم رحمت اللہ علیہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ کون عزت والا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ پھر پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ۔ پھر دریافت کیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب الی القبول ہے، اقرب الی القبول ہے۔ پھر دریافت کیا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا کہ مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے افلاس کے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس سے پہلے احسان جتائے اور نہ ٹال مٹول کر کے ایذا پہنچائے۔ پھر دریافت کیا کہ کلام کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا کہ جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو اس کے سامنے بغیر کسی رد و رعایت کے حق بات کہہ دینا۔ پھر دریافت کیا کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ فرمایا وہ شخص جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کے تحت کام کیا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو۔ پھر پوچھا کہ مسلمانوں میں کون شخص احمق ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں امداد کرے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا۔ سلیمان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ صحیح فرمایا۔ اس کے بعد سلیمان رحمت اللہ علیہ نے اور واضح الفاظ میں دریافت کیا کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے سوال سے معاف رکھیں تو بہتر ہے۔ سلیمان رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں، آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں۔ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین، تمہارے آباؤ اجداد نے بزور شمشیر لوگوں پر تسلط کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت قائم کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ حاشیہ نشینوں میں سے ایک شخص نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف ابو حازم رحمت اللہ علیہ کی صاف گوئی کو سن کر کہا کہ ابو حازم رحمت اللہ علیہ، تم نے یہ بہت بری بات کہی ہے۔ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی جس کا ہم کو حکم ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے علماء سے اس کا عہد لیا ہے کہ حق لوگوں کو بتلائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، یہی وہ بات ہے جس کے لیے طویل حکایات امام قرطبی نے آیات مذکورہ کی تفسیر میں درج فرمائی ہیں۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سوال کیا کہ اچھا اب ہمارے درست ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ تکبر چھوڑو، مروت اختیار کرو اور حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ تقسیم کرو۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں؟ فرمایا خدا کی پناہ۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا کہ اس کے لیے کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ میں تمہارے مال و دولت اور عزت و جاہ کی طرف کچھ مائل ہو جاؤں، جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے۔ پھر سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتلائیے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ فرمایا ہاں ایک حاجت ہے کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ فرمایا کہ پھر مجھے آپ سے کوئی اور حاجت مطلوب نہیں۔ آخر میں سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا میرے لیے دعا کیجیے۔ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا کی، یا اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کے لیے دنیا و آخرت کی بہتری کو آسان بنا دے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں کی طرف لے آ۔ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ ارشاد فرمایا کہ مختصر یہ ہے کہ اپنی رب کی عظمت و جلال اس درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے۔ اپنے رب کی عظمت و جلال اس درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا ہے. سلیمان نے اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد 100 گنیاں بطور ہدیے کے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجی. ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے خط کے ساتھ ان کو واپس کر دیا. خط میں لکھا تھا، اگر یہ 100 دینار میرے قدمات کا معاوضہ ہے تو میرے نزدیک خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے، اور اگر اس لیے بھیجا ہے کہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اگر سب کو آپ نے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد سے کہ اپنے کلمات نصیحت کا معاوضہ لینے کو خون اور خنزیر کی طرح قرار دیا ہے، اس مسئلے پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ کسی طاعت و عبادت کا معاوضہ لینا ان کے نزدیک جائز نہیں.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
ترجمہ، اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکات اور مجھ کو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب پھر کیوں نہیں سوچتے ہو، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکات اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب پھر کیوں نہیں سوچتے ہو، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. خلاصہ تفصیل، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکات کو عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ. علماء بنی اسرائیل کے بعض اقارب مسلمان ہو گئے تھے، جب ان سے گفتگو ہوتی تو خفیہ طور پر یہ علماء ان سے کہتے تھے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، ہم لوگ تو کسی مصلحت سے مسلمان نہیں ہوتے، مگر تم اس مذہب اسلام کو نہ چھوڑنا. اسی بنا پر حق تعالی جل شانہ نے فرمایا، کیا غضب ہے کہ کہتے ہیں اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اب صحاب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو، اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی یعنی تورات کی، جس میں جا بجا ایسے عالم بے عمل کی مذمت مذکور ہیں، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور مدد لو، یعنی اگر تم کو حب مال اور حب جا کی وجہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہو تو مدد لو صبر اور نماز سے، یعنی ایمان لا کر صبر اور نماز کا انتظام کرو تو یہ حب مال و حب وجاہت دل سے نکل جائے گی. اور اگر کوئی کہے کہ خود نماز اور صبر کا التزام بہت دشوار ہے تو سن لے کہ اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں. وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے, اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں, تو اس وقت اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا. ان دونوں خیالوں سے رغبت بھی پیدا ہوگی خوف بھی, اور یہی دو چیزیں ہر عمل کی روح ہیں. معارف و مسائل ربط آیات. بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی ہے. پچھلی دن آیتوں میں ایمان و عقائد سے متعلق ہدایت تھی, اور ان چار آیتوں میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے, اور ان میں جو اعمال سب سے زیادہ اہم ہیں ان کا ذکر ہے. اور حاصل مطلب آیات کا یہ ہے کہ اور اگر تم کو حب مال و جاہ کے غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. صبر سے حب مال گھٹ جائے گی, کیونکہ مال اسی وجہ سے مطلوب و محبوب ہے کہ وہ ذریعہ ہے لذات و شہوات کے پورے کرنے کا. جب ان لذات و شہوات کی مطلق العنانی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے تو پھر مال کی فرامانی کی نہ ضرورت رہے گی نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع نقصان سے اندھا کر دے. اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی, کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہی ہے. جب نماز کو صحیح صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو حب جاہ و منصب اور تکبر و غرور گھٹے گا.